حق کا ہے عنوان زہرا، ہے لوگو بولتا قرآن زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لله والصلاة على اهله، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی مکی جل مدنی السراج المنیر الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد المصطفی۔ الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم مجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم، أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اللہ کریم کا بے انتہا شکر ہے، خدا فاطمہ الزہرا کا یہ احسان ہے کہ آپ صاحبان معرفت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج اس مبارک شب میں جبکہ وقت بہت محدود ہے، بہت دیر سے آپ کا سلسلہ جشن اور سلسلہ میلاد جاری ہے، میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا، کوشش کروں گا کہ محدود اور مختصر وقت میں اپنی گزارشات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ام الائمہ، ام ابیہا، ام انبیاء، باعث تخلیق ہستی، وہ بیوی کی جس کے فیض وجود سے انبیاء کے جام لبریز ہیں، جس کے کوثر احسانات کے نتیجے میں ہر ذی روح نعمتوں سے مالا مال ہے۔ بہت مشکل ہے اس بی بی سے متعلق لب کشائی کرنا، آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا، اس لیے کہ یہاں پر آ کر بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے دانشور، مفسر، محقق، سیرت نگار جب شروع کرتے ہیں گفتگو تو پھر حق ادا نہیں ہو سکتا، کسی کسی کے بس میں نہیں، کسی کے لیے مقدور نہیں ہے، مگر یہ کہ خود وہ کچھ عنایت فرما دیں، خود وہ کچھ عطا کر دیں، والا خود اقبال، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ آپ ہی کے شہر میں مدفون ہے، معمولی انسان نہیں ہے اقبال، اپنے بارے میں خود شناسائی کرواتے ہوئے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، یعنی اپنے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا شخص ہے۔ واقعی اقبال میں صلاحیت ہے، یہ اقبال کا کلام ہے، کیونکہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی حنا بندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ لیکن یہی اقبال جب بارگاہ سیدہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کا سر جھک جاتا ہے، اور یہی وہ پہچان ہے جو امام صادق نے بیان فرمائی۔ معیار شرافت انسانی ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام صادق نے فرمایا اپنے صحابی ابو بصیر سے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مد مقابل، تمہارے سامنے آنے والا شخص شریف ہے یا کمینہ ہے، تو پہچان کیا ہے؟ فرمایا اس کے سامنے نام فاطمہ پکارو، اگر سر جھک جائے تو شریف ہے، اگر سر نہ جھکے تو کمینہ ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا اس دروازے پہ جو جتنا زیادہ جھکتا چلا گیا وہ اتنا زیادہ سر بلند ہوتا چلا گیا۔ خود اقبال کتنا جھکے ہیں، جب ابو العلا مودودی نے استفسار کیا ماتمی حلقے میں کھڑے، تفصیلی واقعے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب اقبال ایک ہاتھ سے سینہ کوبی کر رہے ہیں، بالائی منزل پہ تھے، ماتمی جلوس گزر رہا تھا تو نیچے آ گئے اور ماتمی جوانوں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگ گئے۔ ابو العلا مودودی کہتے مجھے حیرت ہوئی، اور پھر کافی دیر تک اور کافی دور تک اقبال ان کے ساتھ جاتے رہے، یہاں تک کہ جب ماتمی جلوس ان کے محلے سے رخصت ہوا، پلٹ کے آئے، تو میں نے کمال حیرت و استعجاب سے سوال کیا، استفسار کیا، اقبال آپ کا نظریہ کیا ہے سینہ زنی کے بارے میں، ماتم کے بارے میں، سینہ کوبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ پھر بدی شعر پڑھا، کہا کہ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ وہ اقبال جو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کہ فرشتے میری شکایت لے کے خدا کے پاس پہنچے کہ یہ اقبال طوفان برپا کر دے گا، روکو اقبال کو کہ بندوں کو آداب خداوندی سکھانے میں لگ گیا۔ یہ اقبال جب ابو العلا مودودی نے استفسار کیا کہ ماتم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا جواب دیا؟ کہ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا، جب کچھ کہنے لگتا ہوں۔ صرف یہ ایک میدان ہے جہاں پر اقبال کی زبان ساکت ہو جاتی ہے، مبہوت ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ اقبال جو برجستہ ترین شخصیت ہے، سیدہ سے متعلق بہت کچھ لکھا، یہاں تک کہ کہا کہ پاس آئینے جناب مصطفیٰ است، لیکن میں کہتا ہوں نہ، اقبال نے بھی آ کر وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ جب بی بی کی توصیف کرنا چاہیے تو کہا کہ مریم ازدک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو جو عزت ملی ہے ایک معصوم نبی جناب عیسیٰ کے ساتھ نسبت کے باعث، اور کہا اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن سیدہ کی تین نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو عزت ملی۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ پیغمبر گرامی اسلام کی دختر ہیں۔ دوسری نسبت بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت کی یہ حسنین کی ماں ہے، لیکن میں دست ادب جوڑ کے مرحوم اقبال کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اقبال آپ نے فاطمہ کی شناخت میں اشتباہ سے کام لیا، اس لیے کہ ذات فاطمہ تو زہرا نسبتوں کی محتاج نہیں ہے،
نسبت فاطمہ کی محتاج ہیں. فاطمہ کا شرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں. بہت ساروں نے یہ سمجھا کہ فاطمہ کو یہ عزت اس لیے ملی کہ محمد اور رسول اللہ کی بیٹی ہے, اس لیے وہ بیٹیاں بنانے میں لگ گئے. کوئی دو کہتا ہے, کوئی چار کہتا ہے, نہ 50 ہو 60 ہو, چار کی بجائے 40 ہو 400 ہو. پیغمبر کی بیٹی ہونا شرف نہیں ہے, فاطمہ جیسی بیٹی ہونا شرف ہے. علی کی زوجہ ہونا, کیا علی کی زوجہ صرف سیدہ ہے؟ نہ, علی کی تو اور بھی بیویاں ہیں. یہ شرف نہیں ہے سیدہ کا. نہ حسنین کی ماں ہونا, نہ ام الائمہ ہونا. اگر سیدہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے. تو جناب خدیجہ بھی 12 اماموں کی ماں ہے. امام علی کو خود پالا ہے جناب خدیجہ نے. اگرچہ یہ شرف ہے لیکن یہ شرف تعارف نہیں ہے ذات فاطمہ الزہرا کا. ذات فاطمہ الزہرا کا تعارف اور شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے. اس لیے قرآن حکیم نے سیدہ کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے. یہ عجیب تعبیر ہے, وقت بہت محدود ہے, گنجائش نہیں ہے کہ میں اشارے بھی عرض کر سکوں, لیکن یہ جو لیلۃ القدر کا, جب امام صادق سے ابو بصیر نے پوچھا کیا مراد لیلۃ القدر, کہا کہ لیل سے مراد میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا اور قدر سے مراد ذات پروردگار. یعنی فاطمہ حجاب خدا, حجاب توحید, لیلۃ القدر. یہ جو کتاب اردو میں چھپ چکی ہے آیت اللہ قزوینی کی, فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد, اردو میں ہے. اس میں یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی, صحابہ کرام کھڑے تھے, انہی میں خلیفہ اول ابو بکر بھی موجود تھا, اور جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے آیت پڑھی, کسی نے استفسار کیا کہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کو قرآن واجب قرار دے رہا ہے, تو پیغمبر نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں. خلیفہ اول نے سوال کیا کیا یہ گھر, علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا, یہ گھر بھی شامل ہے انبیاء کے گھروں میں؟ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ نا, یہ گھر بہت افضل ہے انبیاء کے گھروں سے. اور یہ امام موسیٰ کاظم کی روایت, وہ بھی آیت اللہ قزوینی نے ذکر کی. وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں یہ کتاب آپ کو میسر ہے. کہا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و طیب و ثنا نے کہا کہ پیغمبر پیر کے دن آپ کا وصال ہوا, اور اپنی وفات سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کو صحابہ کرام کے اکابرین کو جمع کیا, انصار کو, مہاجرین کو, اور جو خصوصی وصیت فرمائی بیت فاطمہ کی طرف اشارہ کیا, کہا میرے صحابہ پہچانو, اس گھر میں علی رہتے ہیں, اس گھر میں حسن رہتے ہیں, اس گھر میں حسین رہتے ہیں, اس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں. کون ہے علی, کون ہے حسن, کون ہے حسین, کون ہے فاطمہ؟ کا علی راہ سے خدا ہے, حسن راہ سے خدا ہے, حسین راہ سے خدا ہے, فاطمہ راہ سے خدا ہے. اور اللہ کے یہ اسرار, اللہ کے یہ راز جس گھر میں رہتے ہیں, یہ حجاب اللہ ہے, اسے کبھی شکستہ نہ کرنا. میں روایت جی بھی رک رہا ہوں, امام موسیٰ کاظم نے اس سے بعد بھی کچھ فرمایا, لیکن وہ پھر مصائب کے پہلو ہیں. نہ یہ خانہ, یہ گھر, یہ بیت فاطمہ کیا حرمت ہے, کیا مقام ہے, کیا شرف ہے کہ قرآن آپ کو لیلۃ القدر سے تعبیر کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ لیلۃ القدر میں؟ نمازیں پڑھتے ہیں, اس مسجد میں جاگتے ہیں ساری رات, اور پھر سر پہ قرآن رکھتے ہیں. اگر آپ لیلۃ القدر, شب قدر نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ لیلۃ القدر نہیں ہوگی؟ اگر آپ سر پہ قرآن رکھیں تب بھی لیلۃ القدر ہے, اگر سر پہ قرآن نہ رکھیں تب بھی لیلۃ القدر ہے. ساری رات دعائیں مانگیں, تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں, تب بھی لیلۃ القدر ہے. سو کے گزار دیں تب بھی لیلۃ القدر ہے. آپ جاگ کے عبادتیں کر کے قرآن سر پہ رکھ کے لیلۃ القدر کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے. لیلۃ القدر کی عزت ذاتی ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز حتیٰ پیغمبر کے ساتھ نسبت, حتیٰ علی کے ساتھ نسبت, حتیٰ حسن حسین کے ساتھ نسبت, یہ نسبتیں آ کے سیدہ کو ممتاز نہیں کر رہی ہیں. بی بی کا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے. جیسے لیلۃ القدر ہے, کوئی قرآن سر پہ رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے, قرآن سر پہ نہ رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے. فاطمہ کی کوئی عزت کرے تب بھی فاطمہ ہے, اگر کوئی فاطمہ کی عزت نہ کرے فاطمہ کے مقام میں فرق نہیں آئے گا. ہاں اس کی حقیقت روشن ہو جائے گی. کیوں انسان پر واجب ہے کہ وہ تعظیم کرے فاطمہ تو زہرا کی, تاکہ اپنی شرافت کا اعلان کرے. ذات فاطمہ معیار شرافت انسانی ہے. سورہ قدر میں ایک اور انداز سے حق تعالیٰ نے بی بی کا تعارف کروایا, سورہ کوثر میں ایک اور طرح سے, سورہ مبارک دہر. امام اہل سنت جناب زماشری صاحب تفسیر کشاف عجیب روایت بیان کی, کہا کہ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتوں کو یکجا کیا ہے. قرآن حکیم کی 6236 آیتوں میں جنت کی جتنی بھی نعمتیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے بیان کی تھیں اللہ نے, سورہ دہر میں سب کو اکٹھا کیا خدا نے. لیکن عجیب ہے امام اہل سنت کا جملہ کہ اللہ نے سورہ دہر میں ایک نعمت کو چھوڑ دیا, وہی نعمت جس کے لیے ایک دن اسی مسجد میں بم دھماکہ ہوا تھا, جس کے لیے لوگ خود کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے؟ حور جنت. حور جنت کا ذکر نہیں ہے سورہ دہر میں. باقی گنے اٹھائیں پڑھیں سورہ کو, جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر سورہ دہر میں. کیا فرماتے ہیں صاحب تفسیر کشاف جناب زماشری کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا ہے, تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا خدا نے بے ادبی سمجھا ہے. یہ ادب فاطمہ ہے, یہ مقام فاطمہ ہے. سورہ کوثر میں آپ کا مقام بیان ہو رہا ہے, سورہ دہر میں, سورہ عادیات خاص ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ, میں نے جو سورہ پڑھی ہے وقت بہت کم ہے, ختم ہو گیا وقت. سورہ مبارکہ شمس, اگر کبھی توفیق ہوگی تو جہاں آج بات چھوڑ دوں گا وہاں سے آگے بڑھائیں گے. سورہ مبارکہ شمس کا باطن, سورہ مبارکہ شمس کی حقیقت ذات فاطمہ ہے. یہ مکی سورہ ہے, قرآن حکیم کا 15 آیتوں پر مشتمل ہے, اور اس کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے. 15 آیتوں میں سے پہلی 7 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں. اب دیکھیں بعض سورتوں کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ عصر ہے, بعض کے شروع میں 2 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ دہا ہے, بعض کے شروع میں 3 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ عادیات ہے, بعض سورتوں کے شروع میں 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ 3 ہے. اسی طرح سے ایک سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں سورہ مبارکہ فجر, لیکن یہاں پر پہنچ کے قرآن رکا ہے, 5 سے زیادہ قسمیں نہیں اٹھائیں. واحد سورہ قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ شمس, کہ حق تعالی نے وہ بات جو کہنا چاہ رہا ہے اس بات کو کہنے سے پہلے 7 آیتوں میں یعنی آدھی سورہ میں 11 قسمیں اٹھائی ہیں. اور کیا عجیب قسمیں ہیں, اور کیا شرف ہے سورہ کا. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اس سورہ کی فضیلت میں یہ ایک روایت سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے کتنی بڑی سورہ ہے. پیغمبر فرماتے کہ من قرأها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر, جو شخص ایک مرتبہ سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کر دے یہ ایسا ہے گویا اس نے ہر وہ چیز جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو. اتنا بڑا ثواب ہے. یہ بالآخر کون سی سورہ ہے, کیا ذکر ہو رہا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, پہلی قسم. یہ سورہ خاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت زحا کی قسم. یہ وقت زحا کون ہے؟ ایک وقت ہے صبح کا,
جب سورج طلوع کرتا ہے، اس وقت کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے، ایک وقت غروب ہے اس وقت کی قسم بھی اللہ نے نہیں اٹھائی، ایک وقت زوال ہے جہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب آپ ایک ڈنڈا زمین میں گاڑتے ہیں اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہوتا ہے، یہ وقت زوال ہے جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، نہ وقت طلوع کی قسم اٹھائی، نہ وقت غروب کی، نہ وقت زوال کی، وقت ضحا کی. یہ کون سا وقت ہے؟ جب سورج پوری طرح سے نصف النہار پہ پہنچتا ہے اور صفحہ زمین کو اپنی روشنی میں لپیٹ لیتا ہے.
کیا بات ہے!
یعنی سورج کی روشنی کے کمال کا وقت جب صفحہ زمین پر 400 روشنی پھیل جاتی ہے. صبح میں روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، پوری طرح پھیلتی نہیں ہے، غروب میں یہ روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے، زوال کے وقت بھی یہ روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وقت ضحا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے وقت ضحا کی. والقمر اذا تلاها، دوسری آیت میں اللہ تیسری قسم اٹھا رہے ہیں، پہلی قسم شمس کی، دوسری وقت ضحا کی، اور تیسری قسم چاند کی. لیکن نہ پہلی کا چاند، دسویں کا چاند، بیسویں کا چاند، آخری دن کا چاند، نہ. کون سی؟ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، فاصلہ نہیں ہوتا، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر چاند سامنے افق پہ دکھتا ہے، نظر آتا ہے. یہ بھی ترجمہ نہیں کر سکتے آپ کے سورج کے بعد، نہ، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے چاند کھڑا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دن میں چاند فاصلے سے طلوع ہوتا ہے، آخری 10 دنوں میں بھی یہی ہے، بیچ کے 10 دن بالخصوص ابتدائی 4 دن 11ویں سے 14ویں کا چاند، اور وہ دن جس دن کوئی فاصلہ نہیں ہوتا سورج اور چاند کے درمیان، یہ 14ویں کا چاند ہے. دوسری آیت میں حق تعالیٰ تیسری قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے 14ویں کے چاند کی قسم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم. تیسری آیت میں اللہ چوتھی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے دن کی قسم اذا جلاہ، جب یہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے. واللیل اذا یغشاہ، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن تشریف فرما ہے اور قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں آپ، عربی سے شغف بھی رکھتے ہیں، بہت سارے افراد موجود ہیں، عجیب ہے، ان 11 قسموں میں صرف ایک قسم کے ساتھ اللہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی مستقبل کی بات کر رہا ہے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، باقی تمام قسموں میں فعل حال ہے. لیل کے ساتھ پروردگار مستقبل کی بات کر رہا ہے. پہنچ رہی ہیں باتیں؟ اگر پہنچ رہی ہیں اور آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو پھر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اور مجھے آسمان کی قسم. بعض مترجمین نے مانا کیا اور اس کے بنانے والے کی قسم، نہ. من اور ما میں فرق ہے. من صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے، ما غیر ذوی العقول کے لیے، اس لیے خدا مانا نہیں کر سکتے. والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی خوبصورت بناوٹ کی قسم. والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم. عجیب قسمیں. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا، یہ 10ویں اور 11ویں قسم، مجھے نفس انسانی کی قسم، مجھے روح انسانی کی قسم. وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے توازن اور اعتدال کی قسم، روح انسانی کے توازن. نفس انسانی کے اعتدال کی قسم. پھر کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس انسانی کو الہام کیا فجور اور تقویٰ. قد افلح من زکاہا. کامیاب ہوا وہ کہ جس نے خود کو پاک کر لیا. نمو، زکا، تزکیہ، زکات. اب میں گہرائیوں میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا، آج صرف ظاہری معنی اگر پہنچ جائے تو کافی ہے. کبھی دوبارہ توفیق ہوگی تو پھر بطون کی طرف بڑھیں گے. قد افلح من زکاہا. زکاہا یعنی نمو، نشو، نشو و نما پانا، یعنی کمال کا سفر، یعنی سفر کمال کا آغاز. وقد خواب من دساہا. خواب یعنی جو مقصد تک نہ پہنچ سکے، ناکام رہ جائے، نامراد رہ جائے. دسا دسیسہ سے، قرآن دسا سے متعلق بات کرتا ہے. یدسو فی التراب، جب عرب اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کرتے تھے تو قرآن نے یہ تعبیر بیان کی، یدسو فی التراب. ہر وہ کام جو چھپا کے کیا جائے اسے دسیسہ کہتے ہیں. گناہ کو بھی دسیسہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان عام طور پر گناہ کو چھپا کے انجام دیتا ہے. قد خواب من دساہا. بس میرے عزیزو، یہاں تک پہنچ کر اب میں خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں، سمیٹنا چاہ رہا ہوں. میں زیادہ سے زیادہ آپ کے اور 10 منٹ لوں گا، اور بہت لیے تو 14 سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور اس سورہ میں بھی چونکہ 14 کی بات ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ 10 پہ رک جاؤں، لیکن اگر اور بھی آگے بڑھے تو 14 تک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. عجیب ہے، پورے نظام شمسی کی بات ہو رہی ہے، اور سارے نظام شمسی کی بات کرنے کے بعد حق تعالی تزکیہ انسانی کی بات کر رہا ہے. دیکھیے، ابھی آپ جشن سیدہ میں تشریف فرما ہے، اور جب یہ جشن اختتام پذیر ہوگا، آپ نیچے تشریف لے کے جائیں گے تو آپ کے لیے لنگر فاطمی کا اہتمام ہے، اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اس کھانے میں آپ لقمہ توڑیں گے، اور آپ شوربے کے ساتھ جب اسے لگائیں گے تو قرآن متوجہ کر رہا ہے، گوشت ہے، بریانی ہے، یہی بریانی ہے جسے آپ اس کا لقمہ بنائیں گے، چمچ میں ڈالیں، اگر کشمیری ہیں تو ہاتھوں سے کھائیں گے. جب دہن تک لے کے جانے لگیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ یہ چمچہ یا یہ لقمہ روٹی کا اپنے دہن میں اتاریں، جہاں قرآن پہنچاتا ہے، قد افلح من زکاہا. کہ انسان یہ لقمہ جو تو دہن تک لے کے جانے لگا ہے، ذرا احتیاط کرنا، یہ ایسے وجود میں نہیں آیا. اس ایک لقمے کی تشکیل میں، اس ایک لقمے کی بناوٹ میں، اس کے تیار ہونے میں میں نے پورے نظام شمسی کو متحرک کیا. سب سے پہلے تو نے بیج اٹھایا، اٹھا کے اسے خاک کے نیچے پنہان کیا، مٹی میں چھپایا، اور مٹی نے اس بیج کو قبول کیا. اگر قبول نہ کرتی تو بات وہیں ختم ہو جاتی. قبول کیا، پھر اس بیج کا سینہ شگافتہ ہوا، یہ بیج پھٹا اور اس کے اندر سے کونپل ظاہر ہوئی، اور یہ کونپل زمین کے سینے کو چیرتی ہوئی باہر آئی، اور آپ نے اسے مشاہدہ کیا. عجیب ہے، یہ اتنی ننی کونپل ہے کہ اگر ذرا سی تیز بارش آ جائے، ذرا سی تیز دھار اس کے اوپر پڑ جائے تو ٹوٹ کے نابود ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے. کون لے کے آ رہا ہے؟ کون سی ذات ہے جو اس ننی منی کونپل کو زمین کے سینے کے چیر کے باہر لا رہا ہے؟ یہی خدا ہے. یعنی کونپل جب اس کائنات میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا اعلان کرتی ہے، اور اب جیسے یہ کونپل باہر آئی، اب اس کو آپ نے پانی سے سینچا، ہوا سے اس میں بالیدگی پیدا ہوئی، اور پھر سورج کی وجہ سے اس کا اناج پختہ ہونا شروع ہوا، اور چاند کی چاندنی نے اس اناج میں مٹھاس بھر دی. اب غلہ تیار ہوا، اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ گندم یا چاول اٹھا کے کھائیں، نہ، یہ گندم کا دانہ ہے، اسے آپ لے کے جائیں گے، الگ کریں گے بھوسے سے، اور اب اس دانے کو آٹا بنائیں گے، اور جب آٹا تیار ہو گیا, آج کل بحران چل رہا ہے ختم ہو یا نہیں, تو اس آٹے کو ایسے نہیں کہ آپ چمچ میں آٹا رکھ کے کھانا شروع کریں گے, نہیں, اسے گوندیں گے, خمیر کریں گے, پھر پیڑا بنائیں گے, آگ روشن کریں گے, اس کو توے پہ رکھیں گے, جب یہ تیار ہو جائے گا, ادھر روٹی آپ کے دسترخوان پہ پہنچی, آپ نے لقمہ توڑا, یہاں دین پہنچ گیا کہ لقمہ تو اٹھانے لگا ہے لیکن لقمہ اٹھانے سے پہلے ذرا سمجھ لے. وہ جو جنید بغدادی اور بہلول دانا کا واقعہ ہے, اب تفصیلی ہے لیکن ایک جملہ عرض کروں, جب جنید بغدادی سے مناظرہ ہوا, بحث ہوئی بہلول کی, تو بہلول نے کہا میں تم سے کیا بات کروں, تمہیں تو کھانا کھانے کا ادب بھی نہیں. کہا کیوں نہیں, مجھے سارے آداب پتا ہیں. کہا سناؤ. کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے, ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے, چھوٹے نوالے بنانے چاہیے, کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اور کم کھانا چاہیے, چبا کے کھانا چاہیے, کھانے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. کہ یہ ساری ذیلی باتیں کر رہا ہے, فرعی باتیں کر رہا ہے, اصلی ادب بتا. کہ اور کون سا اصلی ادب ہے؟ کہ یہ ساری باتیں بات کی ہیں, پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر لقمہ حرام کا ہے یا ناپاک لقمہ ہے, اب سارے آداب کرتا رہے, یہ آداب کسی کام کے نہیں ہیں. یہی چیز, بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں, پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلسل یہی چیز مسلمانوں کو سمجھائی. ایک مرتبہ آپ کے صحابی زید بن حسام نے آپ کی دعوت کی, کھانے پہ بلایا, اور جب گئے اس نے پیغمبر کو, چونکہ خود گھر بلایا, اہتمام سے اس نے گوسفان ذبح کی, اور اس کی ران سالم پیغمبر کے سامنے اس کو بھون کے رکھ دیا دسترخوان میں. اب جب بیٹھے پیغمبر, اس سے پہلے کہ اس گوشت کی طرف, ران کی طرف ہاتھ بڑھائیں, کہا زید بتاؤ اسے ذبح کس نے کیا؟ یہ نہیں پوچھا کس کا گوشت ہے. کنفرم ہے لاہور والے جو مرضی کھائیں, لیکن مدینے والے گوسفان کھاتے تھے. یہ نہیں پوچھا کہ کس چیز کا گوشت ہے, جانتے ہیں گوسفان تھے, یہ بھی پتا ہے کہ زید کا ہے, لیکن پوچھا کہ اسے ذبح کس نے کیا؟ پیغام دے رہے رسول, کس نے ذبح کیا؟ جانتے تھے کس سے ذبح کروایا زید. کہا کہ چونکہ اگرچہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں لیکن نرم دل ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے ذبح کرتے ہوئے, تو میں نے اپنے ایک ہمسائے اہل کتاب سے ذبح کروایا اور پھر خود تیار کیا, خود پکایا, سب کچھ باقی پاک اور طاہر ہے. اور پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ کہہ کر زید بن حسام کے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے, سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کرتے ہوئے, کہ وہ جانور جسے غیر مسلم یا اہل کتاب ذبح کرے اس کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. یہ کہہ کر ختمی مرتبت نے دسترخوان چھوڑ دیا. اب مجھے نہیں معلوم وہ محمد مصطفیٰ کہ جو صرف اس لیے کہ اس گوسفن حلال ہے, گھر مسلمان کا ہے, جانور مسلمان کا ہے, صرف اہل کتاب نے ذبح کیا, ختمی مرتبت نے دسترخوان چھوڑ دیا, تو وہ دسترخوان کتنا طاہر و طیب ہے کہ جس ابو طالب کے دسترخوان پر پیغمبر مسلسل 35 سال تک مسلسل 35 سال تک غذا تناول کرتے رہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس کا مطلب یہ جو پچھلی قسمیں ہیں, بس میں خلاصہ کرنے لگا ہوں, جتنی قسمیں ہیں ان کا تعلق ہے تزکیہ کے ساتھ, زکاہا کے ساتھ تعلق ہے. اس سے مراد سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے, ورنہ سورج کا تزکیہ انسانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چاند کا اور چودھویں کے چاند کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دن کا کیا تعلق ہے؟ رات کا کیا تعلق ہے؟ آسمان کا, زمین کا؟ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے قرآن تزکیہ کی بات کر رہا ہے, لیکن ان گیارہ قسموں کا تزکیہ انسانی کے ساتھ کیا رابط ہے؟ زکاہا، اس زکاہا کے ساتھ براہ راست تعلق یزکی ہم کا ہے. اس کا مطلب حق تعالی ان گیارہ قسموں میں یزکی ہم کے حقیقی مصادیق بیان کر رہا ہے. تو سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے. ابو جعفر یعقوب کولینی نے اصول کافی میں یہ روایت بیان کی امام صادق سے. سورج سے مراد کون ہے؟ سورج سے مراد یہ ظاہری سورج نہیں ہے، سورج سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس میں باطنی ترجمہ خلاصہ کر رہا ہوں 2 سے 3 منٹ میں. تو اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے تو پھر آپ مانا کیجیے والشمس وضحاها، اب آپ مانا کیجیے مجھے سورج کی قسم اور مجھے سورج کی روشنی کے کمال کی قسم، یعنی مجھے سورج کی قسم اور مجھے پیغمبر کی قسم اور مجھے پیغمبر کی بعثت کی قسم. میں سمیٹ رہا ہوں. والقمر اذا تلا، کیا فرمایا امام صادق نے؟ سورج کون ہے؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ. اور چاند کون ہے؟ علی شبن ابی طالب. اب مانا کیجئے گا مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم اور مجھے مصطفیٰ کی بعثت کی قسم اور مجھے علی شبن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم. والقمر اذا تلاها والنہار، عجیب ہے، قرآن میں چلے جائیے، یہ قاری قرآن تشریف فرمائے اگر تصدیق فرما دیں، قرآن میں لیل پہلے ہے نہار بعد میں، سورہ شمس میں نہار پہلے ہے لیل بعد میں، آپ کے یہاں رات پہلے شروع ہوتی ہے دن بعد میں آتا ہے، لیکن قرآن نے یہاں ترتیب بدل دی، اپنی ترتیب بدلی ہے، پہلے دن کا ذکر کیا پھر رات کا ذکر کیا. کیا مطلب ہے؟ پروردگار سورج اور چاند کی بات کرتے کرتے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سورج صرف ایک نہیں ہے، چاند صرف ایک نہیں ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، مجھے اس دن کی قسم جب یہ سارے سورج متجلی ہوں گے ایک ساتھ ان کی ولایتوں کا اعلان کیا جائے گا. کون سا دن ہے؟ یعنی مجھے روز غدیر کی قسم، مجھے یوم غدیر کی قسم. میں نے کبھی لاہور میں بیان کیا تھا اور خطبہ غدیر اٹھا کے دیکھیے، خطبہ غدیر میں پیغمبر نے صرف علی کی ولایت کو بیان نہیں کیا ہے، علی سے لے کر مہدی تک ان گیارہ کی ولایتوں کا اعلان کیا ہے. مجھے روز غدیر کی قسم، اور میں نے عرض کیا ان گیارہ قسموں میں سے صرف ایک کے ساتھ حق تعالیٰ نے فعل مضارع استعمال کیا، مستقبل کی بات کی. واللیل اذا یغشاها، جس طرح خطبہ غدیر میں سب سے زیادہ ذکر امام زمانہ کا ہے، اسی طرح سے سورہ شمس اس حقیقت کو بے نقاب کر رہی ہے. کیا الفاظ ہیں؟ اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، یعنی مجھے غیبت مہدی کی قسم، مجھے امام زمانہ کی غیبت کی قسم. غیبت امام زمانہ کو قرآن شب کی تاریکی سے تعبیر کر رہا ہے کہ کائنات تو ہوگی انسان بھی ہوں گے، لیکن نہ، کیفیت کیا ہوگی؟ شب کی تاریکی ہے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور یہ سورج اور چاند ہونا نسبی ہے. پیغمبر سورج ہے، علی چاند ہے. علی کب چاند ہے؟ جب پیغمبر کے ساتھ ہیں، لیکن جب پیغمبر سے ہٹ کر یہی علی حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر علی چاند نہیں ہے، پھر علی سورج ہیں حسن چاند ہے. اور حسن جب حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حسن چاند بھی ہے سورج بھی ہے، حسن جب علی کے ساتھ کھڑے ہو تو چاند ہے، حسین کے ساتھ کھڑے ہو سورج ہے. اسی طرح سے امام سجاد اگر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاند ہے، امام باقر کے ساتھ کھڑے ہوں گے سورج ہے. یہ نسبی ہے. اور جب یہ سارے سورج ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جس آسمان کے نیچے، جو آسمان ان تمام آفتاب و مہتاب کے لیے پناہ گاہ ہے، تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ورنہ کیا ربط ہے؟ خود سوچئے، آپ خود قرآن مجید کے طالب علم ہیں، بھئی اللہ سب سے پہلے سورج کی قسم اٹھا رہے ہیں، سورج پڑا یا آسمان، تو اللہ بات آسمان سے شروع کرے، لیکن نہ، کہاں سے شروع کیے؟ سورج سے، پھر چاند سے، پھر دن سے، پھر رات سے، اور پھر کہاں پہنچا؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وہ کون سا آسمان ہے جس نے ان سارے سورجوں کو پناہ دے رکھی ہے؟ یعنی خدا فرما رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، یعنی مجھے چادر زہرا کی قسم، اور اس کے حسن صنعت کی قسم، یہ بلاغت قرآن ہے، اس سے ہٹ کے کوئی ربط نہیں ہے ان قسموں کا آپس میں، والارض وما طحاها، اور جب یہ پانچوں بیٹھے تھے جس چٹائی پر، صرف چادر کی قسمیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں، مجھے اس چٹائی کی قسم ہے اور اس کے بچھائے جانے کی قسم ہے، عجیب ہے، مقام سیدہ، اور پیچھے چلوں اور ایک جملہ عرض کر دوں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ناتمام اور ناقص باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وقت ختم ہوا، اور پیچھے آئیے، والشمس وضحا، یہ ضحا کیا ہے، والقمر اذا تلا، یہ وقت ضحا کیا ہے، اب اصول کافی اٹھائیے، ابو جعفر یعقوب کولینی نے آپ کی بنیادی ترین کتاب میں یہ روایت امام صادق سے بیان کی ہے، کہا کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ ذات فاطمہ کو اپنے شوہر ہمارے جد بزرگوار علی کے لیے تین نور عطا کیے، ایک نور جو صبح میں ظاہر ہوتا ہے، ایک نور جو دن میں ظاہر ہوتا ہے، ایک نور جو غروب سے پہلے، جو صبح میں وقت طلوع نور ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سفید ہے، بس یہ بھی بات ختم کر رہا ہوں، اور جو نور غروب آفتاب کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سرخ ہے، اور جو وقت ضحا نور ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے، کہ نور سفید نور جمال خدا ہے، اور اس سے مراد نبوت ہے، اور نور سرخ یہ نور جلال خدا ہے، اور اس سے مراد امامت ہے، اور نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے، یہ میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کا نور ہے، اور اللہ نے اس نور زرد کو نور سفید اور نور سرخ کے درمیان، یعنی نور نبوت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا ہے کہ اللہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال لے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے۔ والشمس وضحاها، اب ضحا کا معنی کیجیے، ضحا سے مراد کون سا نور ہے؟ نور فاطمہ، تو اب معنی کیجیے، والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم اور مجھے ذات فاطمہ کی قسم، حجابوں میں نام لیا خدا نے، اگر ضحا نور فاطمہ ہے تو پھر معنی یہ ہے، مجھے نور فاطمہ کی قسم، والقمر اذا طلا، علی کا نور اور اس نور کو وسط میں رکھا۔ اب اسی زاویے سے جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، مباہلے میں دیکھ لیجیے، قرآن کی آیت کو دیکھ لیجیے، انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیجیے، اس حدیث قدسی کو، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کسی نے گھڑ لی، نہ، اصفہان کے فقی مرجع وقت آیت اللہ میر جہانی نے مستقل کتاب تالیف کی جس میں اس حدیث قدسی کی سند تعریف کی ہے، اور خود سے لے کر خدا تک لے کے گئے سند کو، پیغمبر تک، اور پیغمبر سے کہا کہ خدا نے بیان کیا، لولا، جو خدا نے فرمایا، یا احمد لولا کا، اسی بھی جملے پہ بات ختم ہو گئی، لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی تخلیق مقصد نہ ہوتی میں کائنات کو نہ بناتا، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی کی تخلیق اس کائنات میں مقصد نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی اس دنیا میں نہ بھیجتا، وَلَوْلَا فَاطِمَتُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں آپ دونوں کو نہ بھیجتا، عصمت و داوری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، جنت و کوثری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، ہیچ پیمبری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ، آنچه کے آفرید حق بودے برائی فاطمہ، گفت ان سبب نبی منم بے فدائے فاطمہ. پروردگار بے حق فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگار تیری کنیز فاطمہ تو زہرا کے محبین و شاہ چاہنے والے ان مبارک ترین لمحات میں اس مقدس مقام پہ جمع ہے. پروردگار آج کی اس مبارک شب میں سیدہ زہرا کے صدقے میں جو مومن مریض ہے اسے شفا عطا فرما، جو تندست ہے اس کی تندستی دور فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو مومنین مومنات ہمارے درمیان موجود نہیں رخصت ہو گئے اس جہان فانی سے سب کو جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرما، جو چلے گئے انہیں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت کے دن شفاعت فاطمۃ الزہرا نصیب فرما، فرزند فاطمۃ الزہرا، یوسف زہرا، امام زمانہ، منجی عالم بشریت، انسانیت کی مشکل کشا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی کہ جو تیری بیٹی ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما. بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.